أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء وانحصرت الأوصاف عن كنه معرفته وردعت عظمته العقول والذي لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البتحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاحت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بكى على الحسين أو أبكى وجبت له الجنة. صلوات. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ کرنا ہمارے مذہب کا شعار اور ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور البکاء علی الحسین، حسین پر رونا اور امام مظلوم پر رونا، یہ ان اقدار میں سے ہے جس پہ تمام صاحب ایمان کو فخر ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بقیہ تمام اقدار کے ساتھ اس الہی قدر کو اپنی آئندہ نسل تک منتقل کریں، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان اسی انداز سے گریہ کر سکیں جس انداز سے گریہ کرنے کو رسول نے ہمیں سکھایا. امام سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا سنت رسول ہے. جب ولادت مولا کے وقت، ولادت کے بعد پیغمبر اکرم کی آغوش میں امام حسین کو دیا گیا تو روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم زار و قطار رو رہے تھے، اور جب رونے کا سبب جناب زہرا نے دریافت کیا تو آپ نے امام حسین کے مصائب پڑھے، تو معلوم ہوا کہ امام حسین کے مصائب پڑھنا سنت رسول ہے، امام حسین پر رونا سنت رسول ہے. یہ وہ سنت ہے کہ جو نہ فقط رسول کی سنت ہی ہے بلکہ تمام کے تمام انبیاء بلا استثناء امام سید الشہداء کے اوپر روئے ہیں. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہ تھا کہ جس نے امام حسین پہ گریہ نہ کیا ہو. یہ اتنی عظیم قدر ہے ہماری. اب وہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت غیر مشروط نہیں ہوتی ہے، ہر عبادت کی شرائط اور کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں. زیارت کی بھی کنڈیشن ہے، نماز کی بھی کنڈیشن ہے، روزے کی بھی شرائط ہیں، خمس کی بھی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں، حج کی بھی شرائط، ہر عبادت کی شرائط ہوا کرتی ہیں. تو گریہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کی بھی شرائط ہے، اور جو خود زیارت امام حسین بھی ایک عبادت ہے. زیارت میرا موضوع نہیں ہے، مگر میں انشاءاللہ آئندہ مجالس میں سے ایک مجلس میں زیارت کے سلسلے میں بھی کچھ مطالب بیان کرنے کا قصد رکھتا ہوں. تو زیارت کی طرح سے جہاں بیان کیا گیا ہے عارفاً بحقہ, خود معصوم نے شرط لگائی ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں معصوم کی شرط کو برطرف کرنے والے؟ یعنی وہ شخص کے جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے, یعنی ولایت حسین ابن علی. حق امام حسین کیا ہے؟ ولایت امام حسین, بقول ہمارے استاد آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ کے, کہ معصوم کی شخصیت کے دو پہلو ہیں, ایک شخصیت حقیقی ہے اور ایک شخصیت حقوقی ہے. شخصیت حقیقی دو ان کی حقیقت, ان کی شخصیت کی, ان کے وجود کی جو حقیقت پائی جاتی ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے محال ہے کہ ہم رسول و اہل بیت کی عظمت کا ادراک کر سکیں. تو ان کی شخصیت حقیقی کی معرفت ہماری استطاعت سے خارج ہے, لہذا ہماری ذمہ داری بھی اللہ نے نہیں لگائی کہ ہم ان کی حقیقی شخصیت کی معرفت حاصل کریں. حقیقی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہم جیسے بشر کے لیے. جو تکلیف مالا یوتاق پوری شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ چیز جو آپ کی طاقت سے خارج ہے, آپ کے بس سے باہر ہے, اس کی آپ کے اوپر ذمہ داری بھی عائد نہیں کی گئی. تو لہذا شخصیت حقوقی سے مراد ان کی لیگیلٹی آف دیئر پرسنالٹی, دا لیگیلٹی, ان کی قانونی حیثیت جو ان کی شخصیت کی, یعنی وہ ہمارے امام ہیں, ہم ان کے ماموم ہیں, وہ ہمارے ولی ہیں, ہم ان کے مولا علیہ ہیں, وہ ہمارے رہنما اور سرپرست ہیں اور ہم ان کے زیر سرپرستی ہیں, وہ ہمارے حاکم ہیں اور ہم ان کے محکوم ان علیہ ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. معلوم ہوا کہ ان کی ولایت اور امامت کی معرفت حاصل کرنا لازمی ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. حقیقی شخصیت تو کائنات کی کوئی شے نہیں پہچان سکتی ان کو, اتنی کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کا ادراک کر لیں, اتنے عظیم ہیں وہ. مگر ان کی ولایت کا ادراک تو ہمارے پر واجب ہے, تبھی تو ہماری نجات ہے. تو زیارت میں بھی قید لگی ہوئی ہے, امام حسین کے حق یعنی ولایت حسین کی معرفت رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص زیارت کرے گا تو یقیناً ایک زیارت اس کی بہشت کمانے کے لیے کافی ہے, کوئی شک ہی نہیں ہے اس بات میں, معتبر ترین حدیث ہے, ایک زیارت کافی ہے. شب جمعہ کوئی شخص اگر امام مظلوم کی زیارت پہ جاتا ہے, مشرف ہوتا ہے اور معرفت رکھتا ہے ولایت حسین کی, نہیں تو صدام ملون بھی جاتا تھا, تصویریں لگی ہوئی تھی بھری پڑی تھی عراق کے اندر جگہ جگہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ پرانا شیوا ہے تاغوتوں کا, شاہ بھی جایا کرتا تھا لعنت اللہ علیہ مشہد امام رضا کی زری کو اپنے ہاتھ سے عرق گلاب سے دھونے کے لیے, لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے. تو اس قسم کی زیارت کے جو ولایت حسین اور ولایت امام زمانہ سے خیانت کرتے ہوئے انجام دی جائے اس کی بات نہیں ہو رہی, یا وہ زیارت کے جو معرفت سے آری ہے اس کی بات نہیں ہو رہی, اس زیارت کی بات ہو رہی ہے حدیث معصوم میں کہ جو ولایت ولی اور ولایت مولا کی معرفت کے ہمراہ ہو. لہذا بکا البکا علی الحسین کی گفتگو ہو رہی ہے کہ امام حسین پہ گریہ کرنا, اس کے ساتھ بھی یہی شرط لگی ہوئی ہے کہ ہم معرفت حق حسین رکھتے ہوں. امام حسین نہیں تو گریہ تو کوفے والوں نے بھی کیا, ان لعنتی لوگوں نے بھی کیا, کہ جب جناب ام کلثوم نے کیا کہا تھا, یہ لٹا ہوا قافلہ جب بازار کوفہ میں سے گزر رہا تھا تو جناب ام کلثوم نے کیا فرمایا تھا, تقتلنا رجالکم وتبکی علینا نساءکم, تمہارے مرد ہمیں قتل کرے اور تمہاری عورتیں ہم پہ گریہ کریں, یہی فرمایا تھا نا. مولا امام سجاد نے کیا کہا تھا ان غدار دھوکے باز کوفی شیعوں سے, کہ اتنوحونا وتبکونا من اجلنا, تم لوگ نوحہ اور بکا ہماری خاطر کر رہے ہو, فمن الذی قتلنا, پھر ہمیں قتل کس نے کیا ہے. تو ایسا نوحہ اور ایسا گریہ اس کی بات نہیں ہو رہی, معرفت حق حسین کے ساتھ گریہ کی گفتگو ہو رہی ہے. اگر کوئی شخص ولایت حسین ابن علی کی معرفت رکھتا ہو پھر گریہ کرے یا دوسروں کو رلائے,
تو یقیناً بہشت اس کے پر واجب ہے. معتبر حدیث ہے رسول اللہ کی, اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب. من بکا او ابکا, جو روئے اور رلائے, بعض روایتوں میں ہے او تباکا بھی اضافہ کیا گیا, یعنی رونے والی جیسی, رونے جیسی صورت بنائے, آنسو تو نہیں آ رہے نا. ان لم یکن بکا بکا ان فلتتباکی, حدیث کہہ رہی ہے اگر تم رو نہ پاؤ تو رونے جیسی صورت بناؤ. معلوم ہوا کہ ہم اپنے کو شبیہ بناتے ہیں, مشابہ بناتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو حسین ابن علی پہ گریہ کرنے کی عظیم الہی قدر کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور یہ مشابہت ہمیں بھی ان کے ساتھ ملحق کر کے ان کے زمرے میں شامل کر دیتی ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنی امپورٹنس ہے. حتیٰ کسی نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا میری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, تو آپ نے کہا ولو بقدر الذباب, اگرچہ ایک مکھی کے برابر ہی ہو تھوڑا سا بھی آنسو نکل آئے. ہمارے عرفا کہتے ہیں آنسو نہ آئے تو اپنا سر جھکا کے بیٹھیں اور مولا سے مناجات کریں, اور مولا کو اپنے حاضر ناظر جان کے کہیں مولا میں آپ پہ رونا چاہتا ہوں, میرے آنسو نہیں آ رہے مگر میں آپ کے اوپر رونا چاہتا ہوں, میں آپ کی مظلومیت کا احساس کرنا چاہتا ہوں, آپ کے آنسو آ جائیں گے. یہ ایک عبادت ہے, ہماری قدر ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قدر کی کیا, یہ ہماری کمزوری کی علامت نہیں ہے. مجھے یاد ہے امام خمینی کیا فرماتے تھے, ان گریے 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 بار امام حسین گریے سیاسی, یہ ہمارا پولیٹیکل تھپڑ ہے, سلیپ آن دا فیس آف دا طاغوت, اس ظالمین کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ ہم حسین کی سیرت اور ان کی سنت اور ان کے خط مشی کے اوپر چلتے ہوئے صبر و استقامت دکھاتے رہیں گے اور ذرہ برابر ظالموں کی سازشوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہ گریہ ہمارا پولیٹیکل سٹینس ہے طاغوتوں کے جبر اور استبداد کے مقابلے میں, یہ ہماری کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عیون و اخبار الرضا, یہ محترم کتاب, اس کے اندر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ ابن شبیب کہتا ہے کہ مولا کا چاہنے والا ہے کہ دخلت علی الرضا علیہ السلام فی اول اليوم فی اول یوم من المحرم, ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں میں امام رضا علیہ السلام کے حضور میں مشرف ہوا, تو امام نے مجھ سے فرمایا کہ یبن شبیب اصائم انت, اے فرزند شبیب کیا تم روزے سے ہو؟ کہا مولا نہیں میں روزے سے تو نہیں ہوں. کہا نہیں یعنی؟ کہتے ہیں کہ ان ھذا الیوم ھو الیوم الذی دعا فیہ زکریا ربہ, آج کا دن ہی وہ دن ہے جس دن جناب زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی تھی. آپ کو یاد ہے نا جناب زکریہ جو تھے وہ لاولد تھے, ان کی اولاد نہیں تھی. اسلام میں پہلی محرم کو روزہ رکھنے کی تاکید بیان کی گئی ہے, مستحب ہے ہماری شریعت میں پہلی محرم کو روزہ رکھنا. جناب زکریہ نے پہلی محرم ہی کو روزہ رکھا, امام رضا علیہ السلام بتا رہے ہیں ہمیں, اور اللہ سے دعا مانگی, ان کی اولاد نہیں تھی. رب حبلی من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعاء, بارالہ تو اپنے طرف سے مجھے ایک پاکیزہ نسل, پاکیزہ ذریت, یعنی گویا پاکیزہ اولاد عطا کر کہ جو ایسا بچہ عطا کر کہ جو یو نو طیب و طاہر و پاکیزہ ہو. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. اللہ تو خیر ہمیشہ ہی دعا کو سنتا ہے, ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کے حضور میں پیش کی جا سکیں. الحمدللہ الذی یجیبنی حین ادعوہ وان کنت بطیئا حین یدعوننی, ساری تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جو میری بات سنتا ہے جب میں اسے پکارتا ہوں, مگر جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں سستی دکھاتا ہوں. وَإِن كُنْتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي, اگرچہ میں بخیل ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ نے بھی تو قرض مانگا ہے نا, کیا شان بے نیازی ہے اللہ کی, اسی کا دیا ہوا مال ہے جو ہم سے واپس مانگ رہا ہے. مال کون سا ہمارا تھا, سارا کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے,
منزل الذي قرآن کہہ رہا ہے منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ کیا بات ہوئی, ہمارا تو مال تھا ہی نہیں, اس میں تو دینے میں کوئی ذرہ برابر بھی سوچنا ہی نہیں چاہیے. ہمارا تھا کب کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم سے تلا جائے گا, ہمارا تو مال تھا ہی نہیں. انسان مال دینے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے. پہلا سبب کہ یہ مال میرا مال ہے, اللہ نے اس سبب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, ان کو مال دو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے. معلوم ہے مال تو ہے ہی اللہ کا, یہ ہمارا ہے کب؟ یہ خیال کرنا کہ یہ ہمارا مال ہے, یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے تو میرا پیسہ ہے, یہی کہا کرتا تھا قارون جناب موسیٰ کے زمانے میں. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہی کہا کرتا تھا وہ بھی, یہ تو میں نے اپنے علم سے اپنی محنت سے اپنے زور بازو سے میں نے اپنے زیرکی سے خود کمایا ہے. یہ تو منافقوں کی سوچ تھی, اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے. اور دوسرا سبب جو انسان مال راہ خدا میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے دے دیا تو کمی واقع ہو جائے گی. یہی دو سبب ہیں جس کی وجہ سے انسان مال راہ خدا میں نہیں دیتا. تو اللہ نے آیت میں پہلے ہی اعلان کر دیا 700 گنا اللہ واپس لوٹاتا ہے, اور جن لوگوں کو چاہتا ہے وہ اللہ یضاعف لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے مزید مضاعف کر دیتا ہے, مزید بڑھا چاہا کے دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان بخل دکھاتا ہے اس معرض میں جہاں اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے. اللہ کا تو کسی قرض کی یا کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے, یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں مغفرت کا سبب فراہم کر رہا ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو سکے. اس بہانے سے سمجھنے کی ضرورت ہے, انسان وابستہ نہ ہو اس مال کے ساتھ. حب دنیا سے وابستگی, حب مال, کتنی وابستگی ہے بعض لوگوں کو, بالکل اتنی زیادہ وابستگی ہے کہ کسی قیمت پر سے جدا نہیں کرنا چاہتے. آیت اللہ جزائری کا واقعہ, ایک شخص کے کچھ پیسے ان کے پاس پڑے تھے, وہ اس شخص کے پاس آئے ہیں بستر موت پہ, اگر اجازت ہو تو مرنے سے پہلے یہ پیسہ میں راہ خدا میں تمہاری طرف سے دے دوں. کہا نہیں نہیں نہیں, ابھی نہ دیجیے آپ, ابھی تو میں استعمال گویا کر سکتا ہوں. یہ گفتگو ہوئی تھی, وہی کہتے کہتے مر گیا. انسان یہ کوشش کرتا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے پیسہ اپنے پاس رکھے رہیں. یہ کیا تھا رسول اللہ کے دور میں, ایک شخص نے وصیت کی تھی کہ میرے کھجوروں کا جو ویئر ہاؤس ہے یہ صدقہ دے دیا جائے, رسول اللہ آئے اور میرے مرنے کے بعد فقیروں میں صدقہ دے دیں. پیغمبر کو وصیت کا علم ہوا, آپ بعض اصحاب کے ہمراہ تشریف لائے, کھجوروں کو اصحاب نکال کے لا رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں, رسول اللہ سرپرستی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دریافت کیا کہ کیا کھجور ختم ہو گئے, تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں سب تقسیم کیے جا چکے. آپ بنفس نفیس اس ویئر ہاؤس میں خود تشریف لے گئے اور جا کے نگاہ ڈالی تو ایک گلا سڑا کھجور زمین پہ پڑا تھا. پیغمبر اکرم نے اس گلے سڑے کھجور جو کہ کھانے کے قابل بھی نہیں تھا اس کے اپنے دست مبارک سے اٹھایا, اور اٹھا کے آپ نے فرمایا اگر یہ شخص یہ ایک کھجور, بالفاظ دیگر یہ کھجور اپنی زندگی میں خود صدقہ دے دیتا تو مرنے کے بعد پورا انبار خانے کو راہ خدا میں دینے سے زیادہ ثواب ملتا. مقصد کیا ہے, مقصد حدیث کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میرا مال میرا ہے, میں کیوں دوں کسی کو, اب جب میں ہی نہ رہا تو لاؤ لگے ہاتھوں چار غریبوں کا فائدہ ہی ہو جائے. یعنی اسی منافقت کی فکر سے ابھی تک باہر نہیں نکل پائے, قارونی فکر سے, یہ میرا ہے. آپ کا کہاں سے ہے؟ تو اللہ نے دیا ہے, آپ کہاں سے مالک بن گئے؟ اسی لیے ہماری فکر میں کہا جاتا ہے ہماری ملکیت, تمام کی تمام چیزیں جو ہم خریدتے ہیں اسے ملکیت اعتباریہ کہا جاتا ہے ہماری فکر میں, ملکیت حقیقیہ نہیں ہے. سب چیزوں کا مالک در حقیقت اللہ ہے. یہ تو منافقوں کی سوچ ہے کہ یہ میرا ہے, میرا نہیں, آپ کا کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. No, this is my own body, how they say in the West. That's my own body, isn't it right? I am free to do whatever I wish to do. No, this is not your body. This is not your soul. This is an amanat, an entrusted trust of Allah that has been given in your control, and this is your test. How do you behave towards the trust of Allah? This is not yours. That's the difference between a believer and an infidel. We are not infidels, isn't it right? So we believe everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو ہمیشہ ہی دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کی بارگاہ تک پہنچائی جا سکیں, اتنے گناہ ہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے دعائیں. چنانچہ جناب زکریہ نے روزہ رکھا, اور اب جب افطار کا ہنگام آیا, افطار کے وقت انسان کی دعا مستجاب ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لہجے, کچھ ایسی سرزمینیں رکھی ہیں کہ جہاں اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. اگر آپ روزہ رکھیں اور افطار کے وقت جو ہے آپ اللہ سے دعا مانگیں, آپ کی دعا قبول ہوگی. روزہ انسان کو گناہوں سے دھو دیتا ہے, بالکل بالکل صاف کر دیتا ہے اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے. تو افطار کے وقت جب انسان صاف ہو گیا, گناہ جو کہ مانے اور رکاوٹ تھے وہی نہ رہے, تو پھر کیوں دعا مستجاب نہ ہو؟ اٹ میکس پرفیکٹ سینس. افطار کے وقت کیوں دعا مستجاب ہوتی ہے؟ اٹ میکس پرفیکٹ سینس. لہذا جناب زکریہ نے, اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء کے لیے وسیلہ اور واسطہ کون تھے؟ مولا کائنات, امیر المؤمنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. فرمایا تھا نا میرے مولا نے, کنت مع الانبیاء سرن و مع رسول اللہ جہرن. میں انبیاء کے ساتھ, معلوم ہوا کہ سارے انبیاء کے ساتھ میں چھپ کے تھا, سرن و مع رسول اللہ جہرن, اور رسول اللہ کے ساتھ میں کھل کر تھا. تو سارے انبیاء کی میرے مولا مدد کرتے رہے, واسطہ فیض الہی. اسی لیے ہم امام معصوم کو کیا کہتے ہیں علم الکلام میں, کہ واسطہ فیض ہے. اللہ کی ساری نعمتیں سب سے پہلے زمانے کے امام کے پاس آتی ہیں, اور ان کے ذریعے سے پوری کائنات کی ہر مخلوق تک اللہ کی نعمتیں ویسے تقسیم ہوتی ہیں جتنی نعمت حاصل کرنے کا, وصول کرنے کا وہ شخص یا وہ چیز مستحق ہے. جتنا جتنا استحقاق پایا جاتا ہے اس کے مطابق مولا عادل ہے, اس کے مطابق ہمیں نعمت الہی ملتی ہے. اگر کوئی نعمت مجھے نہیں مل سکی تو مجھے یہ نہیں سوچنے کا حق کہ اللہ نے بخل دکھایا کہ فلاں کو تو وہ نعمت دے دی مگر مجھے وہ نعمت نہیں نصیب ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بخیل ہے, اس کا مطلب ہے کہ میری روحانیت اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس نور الہی کو وصول کر سکوں. جب میں اپنی روحانیت کو ارتقا کر کے اس منزل پہ پہنچاؤں گا تو اللہ تو بخیل نہیں ہے, وہ کریم اور سخی اور جواد ہے, وہ تو فوراً ہی نعمت دے دے گا جیسے ہی میں اس قابل ہوں. پہلے اپنے کو قابل تو بناؤں. تو چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سارے انبیاء کے لیے واسطہ مولا کائنات تھے. اور یہ کسی کو کہنے کا حق نہیں کہ میں تو گناہ نہیں کرتا لہذا مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حق قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ حاصل کرو. اور وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ رسول اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. صلوات پڑھیے ممبر. روایت میں ہے کہ مولا کائنات کو کوئی حاجت تھی, آپ پیغمبر کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کریں. پیغمبر اکرم نے, روایت کہتی پیغمبر اکرم نے وضو کیا, دو رکعت نماز پڑھی, اور دعا کیا مانگ رہے ہیں مولا کی حاجت کے برطرف ہونے کے لیے؟ پیغمبر نے کیا دعا مانگی؟ اللہم بحق علی, خدایا علی کے واسطے سے علی کی حاجت کو پورا کر دے. سلوات پڑھیے ممبر بالفاظ دیگر. فرمایا معلوم ہوا کہ پیغمبر اکرم دعا مانگ رہے ہیں تو علی کو واسطہ بنا رہے ہیں. بلال نے فرمایا تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور فرمایا خدا کی قسم میں نے جتنی نگاہ ڈالی تم سے زیادہ مقرب کسی کو پایا ہی اللہ کے سامنے. سبب کیا ہے کہ پیغمبر نے مولا علی کا واسطہ دیا، مولا علی سے مقرب کسی اور کو پایا ہی نہیں خدا کی قسم. یعنی پیغمبر کو اگر دعا مانگنی ہوتی ہے تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، علی کو دعا مانگنی ہوتی ہے تو رسول کی خدمت میں آتے ہیں. صلوات پڑھیے امام غالب. اور ہمارے 11 اماموں کو اگر دعا مانگنی ہوتی ہے تو اللہ کو جناب فاطمہ کا واسطہ دیتے ہیں. کیا کیا کیفیت ہے ان ہستیوں کی، کتنا کتنی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ان ہستیوں کا واسطہ اور وسیلہ. چنانچہ یہ کوئی صاحب نہیں کہہ سکتے میں تو گناہ نہیں کرتا مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، رسول کو بھی واسطے کے ذریعے ہی سے دعا مانگنا اللہ نے سکھایا، مولائے کائنات بھی واسطے سے ہی دعا مانگ رہے ہیں. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اب جناب زکریہ نے دعا مانگی اور وقت افطار اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل نے آ کے جناب زکریہ سے کہا کاف ہا یا عین صاد. جناب زکریہ کا تو اس کا معنی، اس کو تن کو تو اس کا معنی معلوم نہیں تھا، تو جب اب جبرائیل نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی جناب زکریہ کے سامنے. یہ ہنگامہ افطار کا واقعہ ہے، پہلی محرم. اب تفسیر میں کہا کہ کاف سے مراد کربلا ہے اور ہا سے مراد شہادت و ہلاک حسین، اور یا سے مراد یزید جو کہ قاتل حسین ہے، اور عین سے مراد عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے. صلوات پڑھی ہو ہمارا. جب جبرائیل نے آ کے یہ تفسیر بیان کی، روایت کہتی ہے کہ امام حسین کا ذکر سن کے جناب زکریہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ہم البکا و علی الحسین کی بات کر رہے ہیں نا، امام حسین پہ رونا. تب جبرائیل نے جب امام حسین کا ذکر پیش کیا جناب زکریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور روایت کے مطابق امام حسین پر رو لینے کے بعد اللہ نے جناب زکریہ کو یہ بشارت سنائی کہ ہم نے آپ کو یحییٰ کا جیسا فرزند عطا کیا. صلوات پڑھیے مولانا. جناب یحییٰ کو ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. ان کا ہم نام ان سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں رکھا. جناب یحییٰ کی ولادت کی بشارت دی گئی، یہ امام حسین پہ رونے کے بعد دی گئی ہے. لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے. اب جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام میں بڑی مشابہتیں ہیں، ہمارے محققین نے 8 مشابہتیں نقل کی ہیں امام حسین علیہ السلام میں اور جناب یحییٰ میں. بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جناب زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ جب امام حسین کی مصیبت سنی تو اللہ سے دعا مانگی کہ خدایا مجھے بھی ایک فرزند عطا کر تاکہ میں سمجھ سکوں کہ رسول اللہ کے قلب پہ کیا گزری حسین کی مصیبت پر، تاکہ میں بھی رسول کے غم کا احساس کر سکوں. گویا اس لیے جناب یحییٰ کے سلسلے میں دعا مانگی. 8 مشابہتیں نقل کی ہے. دونوں ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے نام پہلی مرتبہ کائنات میں سنے، نہ حسین اس سے پہلے کسی کا نام تھا، نہ یحییٰ ان سے پہلے کسی کا نام تھا. دونوں ہستیاں وہ ہیں جن کا حمل 6 ماہ کا تھا. دو ہستیاں ہیں جن کو اسلامی تاریخ میں ریکارڈ کیا جن کی مدت حمل صرف 6 ماہ کی تھی، 6 ماہ میں متولد ہوئے. دو ہستیاں ہیں، دونوں ہستیوں کے سروں کو زمانے کے تاغوت کے سامنے ہدیتاً پیش کیا گیا. اس روایت کے تو راوی امام سجاد علیہ السلام ہیں. آپ نے فرمایا یعنی سفر یعنی مکے سے جو عراق کی طرف میرے مولا نے سفر کیا تو ہر مقام پہ، تو مختلف مقامات پہ میرے مولا جناب یحییٰ کو یاد کرتے رہے، اور یہ فرمایا ان من حوان الدنیا، دنیا کی پستی میں سے یہ بات ہے ان رأس یحییٰ ابن زکریہ اہدیا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ یحییٰ ابن زکریہ کا سر بنی اسرائیل کی طوائف میں سے ایک طوائف کے لیے تحفتاً بھیجا گیا، ہدیہ کیا گیا. یہ دنیا کی پستی میں سے ہے. نبی معصوم کا سر طوائف کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. زمانے کا طاغوت جو بادشاہ تھا اس کی بھی اولاد نہیں تھی, شادی کرنا چاہتا تھا, بیوی بوڑھی ہے, بیوی نہیں چاہتی تھی کہ پوری کی پوری جو بادشاہت ہے وہ کسی اور خاتون کے پاس چلی جائے. بیوی کی ایک بیٹی تھی جو پہلے کسی اور شوہر سے تھی. اب ظاہر ہے جب بادشاہ سے شادی ہو گئی تو وہ بیٹی جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی کے حکم میں محرم بن گئی. تو بیوی چاہتی تھی کہ میری بیٹی سے ہی شادی کر لے بادشاہ. جناب یحییٰ سے مسئلہ شریف پوچھا بادشاہ نے, انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے, اب تو حرام ہے, ظاہر ہے کہ بیٹی جو ہے وہ تو حرام العبد ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے انسان باپ کے اوپر. چنانچہ ماں نے بیٹی سے کہا کہ اپنے کو برہنہ کر کے باپ کے پاس چلے جاؤ, بادشاہ کے پاس چلے جاؤ. اور بیٹی نے ایسا ہی کیا. اب جب بادشاہ نے اپروچ کرنی شروع کی تو بیٹی نے کہا میرا مہر تو بڑا بھاری مہر ہے, میرا مہر یہ ہے کہ یحییٰ کا سر مجھے پیش کیا جائے. یحییٰ رکاوٹ ہے نا شادی کے راستے میں, تو یحییٰ کا سر پیش کیا جائے. ان رأس یحییٰ ابن زکریہ, مولا نے کیا فرمایا تھا, ان رأس یحییٰ ابن زکریہ اہدیا الی بغی من بغایا بنی اسرائیل, یہ دنیا کی پستی میں سے ہے. کہ جناب یحییٰ کا سر جو ہے وہ طوائف میں سے ایک طوائف کے لیے بنی اسرائیل کی طوائف کی طرف پیش کیا گیا. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریہ کرنے کے بعد یہ ہدیہ ملا. ان اللہ یبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اور یہ بھی یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ یبن الشبیب ان ھذا الشہر ھو الشہر الذی کان اہل الجاہلیت فیما مضا یحرمون فیہ الظلم والقتال. اے ابن شبیب, یہ ماہ محرم وہ مہینہ تھا کہ جب جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں ظلم اور قتال کو حرام سمجھا کرتے تھے. شہر محرم کو ہم کیا کہتے ہیں, شہر المحرم الحرام. حرام سے کیا مراد ہے, یعنی حرمت والا. یہ تمام کے تمام حرام کام جو ہے ان کو حرام کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ اللہ کے قانون کی حرمت ہے جس کو ہم پامال نہیں کر سکتے, اس لیے اس کو حرام کہتے ہیں. الکعبۃ الحرام, کعبۃ الحرام, المسجد الحرام, جہاں یہ کعبہ واقع ہے اس کا نام المسجد الحرام, مینز دا ریسپیکٹبل ماسک, وہ مسجد جس کی حرمت ہے اللہ کی نگاہ میں, یہ کعبہ جس کی حرمت اور احترام ہے اللہ کی نگاہ میں. تو حرام کاموں کو حرام اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کا احترام ہے. تو امام رضا علیہ السلام فرما رہے ابن شبیب سے کہ یہ مہینہ محرم کا وہ مہینہ ہے کہ جب جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں پہلے قتال اور ظلم کو حرام سمجھا کرتے تھے, لے حرمت ہی, اس مہینے کی حرمت اور احترام کی خاطر. اس امت نے نہ رسول کا احترام کیا, نہ ان کی آل کا احترام کیا, نہ اس امت نے اس مہینے کا احترام کیا. یہ حدیث میں نہیں ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ جاہلیت کے لوگ کے جو گوہ کھایا کرتے تھے, صحرائی لزرڈ, نہ کھانے کی تمیز نہ پینے کی تمیز. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا نا, دربار میں جو خطبہ دیا تھا طاغوت کے, تو فرمایا تھا کہ تم لوگ تو تشربون الترق و تقتاتون القد, تم تو ترق عربی میں کہتے ہیں کہ سٹیگننٹ جامد پانی, جو کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے, گندا پانی جو خراب ہو جاتا ہے اس کو ترق کہتے ہیں. تم تو وہ جامد پانی پینے والے لوگ ہو. وہ تقتاتون القد, یعنی کچا گوشت کھایا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. ان کو نہ کھانے کی تمیز تھی نہ پینے کی تمیز تھی. یہ تو اسلام نے آ کے ان کو یہ ساری اقدار اور آداب اور تہذیب اور سلیقہ سکھایا. تو وہ لوگ کہ جن کی کوئی تہذیب نہیں تھی, مگر وہ بھی ماہ محرم کا احترام کیا کرتے تھے. مگر اس امت نے اس کا احترام بھی نہیں کیا. پیغمبر نے بھی فرمایا تھا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم لوگ ضرور ضرور اپنے سے پہلے والی امتوں کی سنتوں کی پیروی کر کے رہو گے. جو کچھ بنی اسرائیل نے پہلے کیا, شبرن بشبر, ایک ایک بالشت وہی کام جو کہ انہوں نے کیا. حَتَّى إِنَّهُ لَوْ دُخِلَ أَحَدُهُمْ فِي جُحْرِ بَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی صحرائی لیزرڈ کے سوراخ اور بل میں گھسا ہوگا تم بھی گھس کے رہو گے. اتنی مشابہت ہے اس امت میں بنی اسرائیل کے ساتھ, وہی حرکت وہی رویہ رکھا ہے معصومین کے سامنے. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں دی تھی، کوفی اسلام، لانتی اسلام، اسلام مائنس ولایت، اسلام مائنس حکومت، فرائض سیاسی اور فرائض حکومتی اہل بیت کی ولایت کی نسبت انجام دینے کے لیے نہیں ہے، نمازیں اور روزے ہو رہے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو تو نمازوں کی بھی توفیق نہیں ہے، وہ تو بہت ہی پیچھے کھڑے ہیں، وہ نمازوں سے بھی مورہ ہیں، انہیں مولا نے سر تو کٹا دیا نماز میں، سجدے میں، مگر وہ ان کے اب تک نماز بھی سمجھ میں نہ آ سکی۔ کیا سمجھا ہے حسین ابن علی کو اس شخص نے جو اتنا بھی نہ سمجھ سکا کہ حسین ابن علی اپنا سر سجدے میں کٹا کے روح نماز ہے اور ہم نماز سے دور ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا سمجھا ہے؟ میرا رات میں کتنے دور ہیں وہ لوگ جو اس مرحلے پہ ہیں، مگر جنہوں نے نمازیں پڑھ لی مگر مولا کی نسبت، امام زمانہ کی نسبت ولایتی اور حکومتی اور سیاسی فرائض کو آج تک انجام دینے کے تیار نہیں، کیونکہ دین و سیاست کو جدا سمجھتے ہیں، آج بھی معاویہ کو کامیاب بنا رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے۔ اس لیے انہوں نے دعا کیا تھا نا، یہ تو مولا کے زمانے کے طاغوتوں نے دین و سیاست کو جدا کیا نا، دوسرے لوگوں نے اپنا دین کن سے سیکھا؟ ان اماموں سے کہ جو سارے کے سارے اصول کے انتقال اور شہادت کے 80 سال بعد بیٹھ کے پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے امام ان کے رسول کے ارتحال کے 80 سال کے بعد جا کے پیدا ہوئے، دین ان سے لیا، دین ان طاغوت اہل سقیفہ سے نہیں لیا، ان کو صرف اپنا حکمران مانا۔ کسی آپ نے دیکھیں گے کسی مسلمان کو جو ان سے دین سیکھ رہا ہو؟ کسی مسلمان نے کہا ہو کہ یہ ہمارے دینی رہنما ہے؟ دین تو لے رہے ان اماموں سے کہ جو سارے کے سارے رسول کے انتقال کے 80 سال کے بعد جا کے پیدا ہوئے، تو ان کو تو اپنے سیاسی حکمران مانا، دین تو سیکھا ان لوگوں سے، تو دین و سیاست تو خود ہی جدا کر دی۔ ہم آج تک انہی کو کامیاب بنا کے بیٹھے ہوئے، مگر کل تو مولا کھوا کے پوری دنیا پہ حکومت عدل الہی قائم کرنی ہے، مولا کائنات اور رسول کی سنت کے مطابق، یعنی مولا کا قیام تو سارا کا سارا سیاسی قیام ہے عدل الہی کے نفاذ کے لیے۔ اب ہمارا سیاست ہے ولایت اہل بیت، اور ولائی سیاست مولا کائنات کی عادلانہ سیاست سے تعلق ہے یا نہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ سلوات پڑھیے مولانا۔
چنانچہ میرے مولا نے کیا فرمایا، ابن الشبیب ان فرمایا، ان ھذا الیوم من صام هذا اليوم ثم دعا الى الله استجاب الله له كما استجاب لزكريا عليه السلام۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے، پہلی محرم کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالی کے حضور دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا مستجاب کرے گا، جس طریقے سے جناب زکریا کے لیے مستجاب فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں میرے مولا اس کے بعد کہ یبن الشبیب ان کنت باقین لشیئ فب کے لے حسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر تم کسی سی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو حسین ابن علی ابن ابی طالب پہ رو، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، کیونکہ مولا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مولا پہ روتے ہیں، جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ فرمایا کہ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، اور مولا کے ہمراہ 18 لوگوں کو قتل کیا گیا کہ جن کی روئے زمین پہ کوئی مثال اور شبیہ نہیں تھی، یعنی بے نظیر، بے مثیل، فقید المثال ہستیاں تھیں۔ وہ 18 ہاشمی جوان جن کو مولا کے ہمراہ شہید کیا گیا، وہ فقید المثال تھی، ان کی کوئی شبیہ نہیں تھی۔ ما لهم فی الارض شبیہون ولقد بکت السماوات السبع والارضون بقتله، مولا نے فرمایا ابن شبیب سے کہ یقیناً سات آسمان اور زمینیں مولا کے قتل پہ روئیں۔ کائنات میں بہت ساری عبادتیں اسلام میں پائی جاتی ہیں، مگر ہر عبادت ایسی نہیں کہ اس میں ہم بقیہ مخلوقات کے ساتھ شریک ہوں۔ بھائی آپ روزہ رکھتے ہیں، مگر کائنات کی چڑیائیں تو روزہ نہیں رکھتی، مچھلیاں تو روزہ نہیں رکھتی، پرندے تو روزہ نہیں رکھتے، کیڑے تو روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزہ ایک عبادت ہے اللہ کی، مگر ایسی عبادت نہیں جس میں ہر مخلوق میرے اور آپ کے ساتھ شریک ہو۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، مگر کیڑے تو حج کے اوپر نہیں جاتے، پرندوں کیوں حج پہ نہیں جاتے؟
تو بھر بات تو مخلوقات شریک نہیں ہے, مطلب البقاء علی الحسین, امام مظلوم پہ رونا ایسی عبادت ہے جس میں کائنات کی ہر شے بلا استثناء ہمارے ساتھ شریک ہے, بلا استثناء. کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو مولا امام حسین پہ نہ روتا ہو. کتنی عظیم قدر ہے یہ ہماری, جسے ہمیں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرنا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی ویسے ہی روئے اور فخر محسوس کرے اس گریہ پر. چنانچہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کیا فرماتے تھے کہ میرے مولا پہ ہر شے نے گریہ کیا, مگر بکا او کل شے ان بے حسبے ہی, ہر چیز کا گریہ اس شے کی مناسبت سے ہے. معلوم ہوا کہ ہواؤں کا گریہ یہ تھا کہ سرخ و سیاہ آندھیاں چلیں, سورج کا گریہ یہ تھا کہ شفق پہ روشنی پھیل گئی ہے جو کہ دیر تک رہی, پتھروں کا گریہ یہ تھا کہ جس پتھر کو اٹھایا گیا روایتوں میں ہے اس کے نیچے سے خون برآمد ہوا, یہ پتھروں کا گریہ تھا. ہر شے نے گریہ کیا امام مظلوم پر. چنانچہ مولا نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَزِلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ, یقیناً 4,000 فرشتے زمین پر نازل ہوئے, لِنُسْرَتْ لِنَصْرِهِ, امام سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی خاطر 4,000 فرشتوں نے اللہ سے گویا اجازت مانگی کہ ہم مولا امام حسین کی نصرت کے لیے جانا چاہتے ہیں. اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور وہ مولا کی نصرت کے لیے پہنچے, مگر بائی دا ٹائم جب تک وہ پہنچے ہیں اس وقت تک میرے مولا شہید ہو چکے تھے. فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ, یعنی جب وہ پہنچے اس وقت میرے مولا قتل کیے جا چکے تھے. فَيَكُونُونَ عِنْدَ قَبْرِهِ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمِ, امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ 4,000 فرشتے مولا کی قبر پر رہیں گے یہاں تک امام قائم قیام نہ کر لیں, اس وقت تک وہ قبر پہ رہیں گے. وہ فرشتے وہ ہیں کہ جو ہمارے علماء نے کیا بیان کیا, یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو آج گریہ کر رہے ہیں امام حسین کے اوپر. ہمارے بڑی بڑی بزرگ ہستیاں عرفا جب سید الشہداء کے حرم میں جاتے ہیں, جن کی نگاہوں پہ حجابات نہیں ہیں گناہوں کے, وہ ان فرشتوں کی آوازوں گریہ کو سنتے ہیں, آواز آ رہی ہوتی ہے ان کو ان 4,000 فرشتوں کے رونے کی. آیت اللہ العظمہ صاحب جواہر شیخ حسن نجفی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ہماری فقہ اہل بیت کی سب سے مفصل کتاب تاریخ میں لکھی جواہر الکلام 56 جلدوں میں, پوری دنیا میں کسی مذہب کی لا کی کتاب 56 جلدوں میں نہیں پائی جاتی جتنی ہمارے پاس پائی جاتی ہے. صاحب جواہر رحمت اللہ علیہ عظیم فخریہ اور مایا ناز خدمت اہل بیت کے مکتب کی اس فقیہ اہل بیت نے, اور ایک مجلس میں شرکت فرما رہے تھے آیت اللہ صاحب جواہر شیخ حسن نجفی, اور دیکھا کہ صاحب معرفت تھے, دیکھا کہ در و دیوار رو رہے ہیں اس عالم کی مجلس میں. بعض علماء اتنے با تقوی ایسے صاحب طہارت ہوتے ہیں کہ زبان میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ در و دیوار پہ اثر ہوتا ہے ان کی بات کا. اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ایسے سنگ دل ہو کہ ان کی روح کے اپنی روح کے اندر ہی اتنی قابلیت نہ پائی جاتی ہو کہ وہ اس کا اثر ہو, یہ ایک الگ بات ہے. جسے ہم فلسفے میں کیا کہتے ہیں, قابلیت قابل کی کمی ہے, افاضہ فیض میں کوئی نقص نہیں ہے, فیض تو دینے والا فیض پہنچا رہا ہے مگر ریسیپینٹ کے ریسپشن کا پرابلم ہے, ابھی قابلیت ہی نہیں ہے بعض لوگوں کی روح میں اتنی کہ اس نور کو اکوموڈیٹ کر سکیں, یہ ان کا پرابلم ہے, یہ دینے والے کا پرابلم نہیں ہے. تو صاحب جواہر نے دیکھا در و دیوار گریہ کر رہے ہیں, اس عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں 56 جلدیں یہ جو کتاب جواہر لکھی ہے میں چاہتا ہوں, میں حاضر ہوں کہ اپنی کتاب کا سارا ثواب تمہارے حوالے کر دوں اگر اس ایک مجلس کا ثواب مجھے بخش دو. کیا اہمیت ہے امام حسین پر رونے کی, جس آدمی کی زبان میں اتنی تاثیر ہو کہ در و دیوار گریہ کرو. معلوم ہوا کہ امام حسین پہ در و دیوار بھی روتے ہیں, میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں اس کو ریز کر چکا, یہ بکا علی حسین وہ ویلیو ہے ہماری, وہ عبادت ہے جس میں کائنات کا ذرہ ذرہ شریک ہے ہمارے ساتھ وداؤٹ ایکسپشن, وہ عبادت ہم کر رہے ہیں. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام مظلوم کے اوپر یہ 4,000 فرشتے
گریہ کر رہے ہیں، حرم پہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور امام قائم کے ظہور تک موجود رہیں گے، گریہ کرتے رہیں گے. اور مولا امام رضا کیا فرما رہے ہیں؟ شعارہم یا لسارات الحسین، ان لوگوں کا نعرہ کیا ہے ان 4000 فرشتوں کا؟ ہم حسین کا انتقام لیں گے، یا لسارات الحسین. فیکونون من انصارہ، یہ امام زمانہ کے آوان و انصار میں سے ہوں گے، جب میرے مولا ظہور کریں گے یہ 4000 فرشتے ان کے آوان و انصار میں سے ہوں گے. اس طریقے سے ہمیں بچوں کی پرورش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے مولا کے غلام بن سکیں، مولا کے آوان و انصار. اس دنیا کو طلاق دے کے اور دنیا کے لہو و لعب کو طلاق دے کے مولا کے حضور میں حاضری دے سکیں. یہ نہ ہو کہ جب مولا پکارے تو ہمارے بچے دنیا داری میں مصروف ہوں. یہ ہے انسان کا کمال، کس طریقے سے بچے کی پرورش کر رہا ہے. یہ بچہ جو ہے ماں باپ کا مظہر ہے، ماں باپ کی اپنے عقائد، ماں باپ کے اپنے اخلاق، ماں باپ کے اپنے اعمال، رویے، کردار، رفتار، اس کا مظہر ہے بچہ. اصلک من ابیک، تمہاری جڑ تمہارے باپ سے ہے. جو بھی ثواب نیک کام بچہ کرتا ہے اس کا ثواب باپ کو پہنچتا ہے، باپ نے سکھایا ہے، اس کے ذریعے سے ہی نیک کام اس تک پہنچا. لہذا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اس طریقے سے ان کی پرورش کریں کہ وہ امام حسین پہ گریہ کرنے کو فخر سمجھیں اور اس ویلیو کی قدردانی کریں. صلوات پڑھیے منگوارو. اور روایت میں ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں میرے مولا گفتگو کر رہے ہیں ابن شبیب سے کہ یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیل دموعک علی خدیک، اگر تم حسین پہ رو یہاں تک کہ تمہارے آنسو تمہارے گالوں پر بہ جائیں. غفر اللہ ما، اللہ تعالی تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، کبیرن کانا او صغیرن، کثیرن کانا او قلیلن. چاہے گناہ کبیرہ ہو، چاہے صغیرہ ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے چھوٹے ہو، اللہ سارے گناہ بخش دے گا. معتبر حدیث ہے، میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ بکا علی حسین کی شرط جو ہے معرفت ولایت حسین ہے. حسین کی معرفت کے ہمراہ اگر انسان گریہ کرتا ہے تو یقیناً حدیث تو اپنی جگہ پہ معتبر ہے ہی. لہذا ہمارے عرفا کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ فوراً آنسوؤں کو صاف کر لیتے ہیں رونے کے بعد. ہمارے بزرگان دین کیا کہتے ہیں؟ جلدی مت کرو آنسوؤں کو صاف کرنے میں، اللہ نظر رحمت کر رہا ہے تمہاری طرف. جب انسان کے آنسو امام حسین کے اوپر بہ رہے ہوتے ہیں، انسان مورد نظر رحمت الہی ہے. صلوات پڑھیے منگا رہا ہوں. ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک فزور الحسین، اگر تم پسند کرو، تمہیں یہ بات بھائے کہ اللہ سے ایسی کیفیت میں ملاقات کرو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو، تو حسین کی زیارت پہ جاؤ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے کا، ایک زیارت کا یہ ثواب ہے، پورے گناہوں سے آدمی ایسے دھل جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اس طریقے سے ہم دھل جاتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے ہوں. فرمایا کہ یبن الشبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیہ، اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم نبی کے ساتھ جنت میں، بہشت میں، وہ غرفے کے جو تعمیر کیے گئے ہیں اس میں سکونت اختیار کرو، فزر الحسین، تو حسین کی زیارت کر جاؤ. فلعن قتلت الحسین، تو فرمایا کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو. تو یہ بھی ہماری ویلیوز میں سے ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مولا فرما رہے ہیں یبن الشبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ثواب ملے کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہونے والے کو ملا، وہ تمام مولا کے جو آوان و انصار، مولا کے ہم رکاب شہید ہوئے ہیں، ان کو جو ثواب ملا وہی ثواب تمہیں بھی ملے. تو جب حسین کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم،
کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی نجات پا جاتا. اے ساری دنیا کی بدبختی، اے دنیا کے ساتھ وابستگی جس کی خاطر ساری تاویلیں توجیہیں بہانے بازیاں ہو رہی ہیں، بہانے بازیوں کا بازار گرم ہے، تاویلیں ہو رہی ہیں حرام کام کو جسٹیفائی کرنے کی، شرابیں بیچ رہے ہیں، شرابیں بیچ کے تبرک بانٹ رہے ہیں. مولا امام حسین جو کہ مرکز تطہیر ہے ان کے لیے تبرک بٹ رہا ہے شراب کے پیسے سے. کیا کیا تاویلیں توجیہ ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے کردار کو درست کرے حکم شرعی کو موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دنیا کی خاطر ہے، سارے دنیا داری ہو رہی ہے نا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے کا ثواب تمہیں ملے، تو پھر جب بھی ان کو یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معکم. یہ کتنا پیارا ہے ہمارا دین، یعنی ہم مولا کی یاد کر کے اور خالصتاً لوجہ اللہ اپنی نیت کو خالص بنا کے اتنے عظیم رتبے میں پہنچ سکتے ہیں، اگرچہ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے کہ مولا کے ساتھ کھڑے ہوتے روزے عاشور، ہم تو آج پیدا ہو رہے ہیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین. جیسے اس شخص نے کہا تھا میرے مولا امیر المومنین سے کہ میرے بھائی کو تو جنگ صفین کی خبر نہیں ہو سکی، ختم ہونے کے بعد اطلاع ہوئی، مگر جب میں نے اسے بتایا تو وہ حسرت کر رہا تھا، کاش مجھے بھی پتا چل جاتا تو میں مولا کے ہم رکاب شریک ہوتا معاویہ کے خلاف. تو آپ نے اس کی نیت کے بارے میں دریافت کیا، اس نے کہا، اس شخص نے کہا میرے بھائی کی خالص یہ نیت تھی، اگر پتا چل جاتا تو آپ کے ساتھ چرو ہوتا. آپ نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ تھا، نہ یہ کہ فقط اس کے بارے میں فرمایا بلکہ وہ سارے بچے جو باپوں کے صلب میں اور ماؤں کے ارحام میں روز قیامت تک معلوم ہوا جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے مولا کائنات کے ساتھ تھے. کتنا پیارا ہے ہمارا دین اگر نیت ہماری خالص ہو. آپ آج نیت کر لیں کہ اللہ مجھے $1,000,000 دے گا تو میں 1,000 یتیموں کی پرورش کروں گا، مگر یہ نہ ہو کہ پھر جب $1,000,000 مل جائے تو اب جا کے سب سے پہلے بینٹلی اور جیگور خرید کے لے آئیں، یتیم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، مال سے وابستگی پیدا ہو جائے. نیت خالص تو ہو نا، عمل تصدیق کرے انسان کے خلوص نیت کی. خلوص نیت وہ ہے جس کی عمل تصدیق کرے. لہذا کتنا ثواب، کتنا آسان ہے اسلام میں ثواب کمانا اگر انسان کی نیت خالص ہے، مگر نیت خالص کا کرنا کتنا مشکل ہے. حدیث نے تو کہا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ اگر آپ نے خالصتاً لوجہ اللہ نماز پڑھے تو آپ کی نیت آپ کی نماز سے افضل ہے. خالصتاً لوجہ اللہ حج پہ جا رہے ہیں، نہیں ہے کہ مومنوں کے سامنے جتانے کے لیے کہ حج سے واپس آ کے جس بس میں بیٹھ رہے ہیں، جس ڈنر پارٹی میں جا رہے ہیں وہاں چار لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ذکر، جی میں تو ابھی حج سے ہو کے آیا ہوں. کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے نیک کام کو پیش کرنے کی لوگوں کے سامنے، کیا ضرورت ہے آپ اپنی نہیں بات سے لگ نہیں مولانا نماز شب پڑھتا ہوں تو پیاس بڑی لگتی ہے، اس بہانے سے یہ بھی ذکر کریا کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، اس بہانے سے یہ بھی ذکر کر ہی دیا کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں. بولا سنا سارا ثواب کھونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوڑ کے کھونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اس کے انسان کو قدر ہونی چاہیے اپنے دین کی. یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلا من الجنان. مرلے سے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اے فرزند شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ جنتوں میں بلند درجات میں پر ہمارے ساتھ ہو، فحزن لحزننا وفرح لفرحنا وعلیک بولایتنا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے بلند درجات میں ہمارے ہمراہ ہو تو ہمارے غم پہ غم مناؤ اور ہماری خوشی پر خوشی مناؤ. وَعَلَيْكَ بِوَلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت و حکومت کے عقیدے پہ ثابت قدم رہو. یعنی کسی تاغوت کی چاپلوسی مت کرنا زندگی میں. لیکن مومن کی سمپلسٹ پاسبل ڈیفینیشن کیا ہے، بڑی گفتگو ہو سکتی ہے طویل و عریض ایمان کے درجات کے بارے میں، دسواں درجہ کیا ہے، اس کے کیا مکونات اور انگریڈینٹس ہیں، نویں درجے کے انگریڈینٹس کیا ہیں، آٹھواں درجہ جس پہ عمار یاسر مقداد بن اسود الکندی فائز ہے، اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں علم اخلاق و تزکیہ نفس کے علم کی روشنی میں، اور ساتواں درجہ جس پہ عمار بن یاسر فائز ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں، بڑی طویل و عریض گفتگو ہو سکتی ہے علم اخلاق کی سائنس کی روشنی میں، مگر سمپلسٹ پاسبل ڈسکرپشن صاحب ایمان کی کیا ہے؟ مومن وہ ہے کہ جو 12 اماموں کی امامت و ولایت و حکومت، ولایت یعنی حکومت، جب کہ ولایت الفقی یعنی فقی کی حکومت، 12 اماموں کی حکومت کے نظریے کا قائل ہو اور ان کے کسی بھی طاغوت اور دشمن کی طرف ہمدردی اور نرم گوشہ بھی نہ رکھے، حمایت تو دور کی بات ہے. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب جو ہیں بچے کو یزید کی فوج میں روانہ کر دیں، اس کے بعد امام مظلوم سید الشہداء کے پاس آ کے مانا میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں، یہ تو بچہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. معاویہ، کیونکہ ہم دمشق میں رہ رہے ہیں، معاویہ نے جہاں باغی حکومت کا اعلان کر دیا مولا کی بیعت نہیں کی، چونکہ ہم رہ رہے ہیں دمشق میں لہٰذا اب تو میرے لیے جائز ہے نا، چونکہ ہم تو رہ رہے ہیں نا، اس لا آف دا لینڈ کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے دمشق کا، چونکہ وہاں تو معاویہ کی حکومت ہے، لہٰذا اب میں نے بچے کو بھرتی کرا دیا معاویہ کی فوج میں، پھر میں کوفے آؤں مولا کے پائے تخت میں اور مولا میں تو آپ کا بڑا چاہنے والا ہوں. Whom are we trying to fool? You cannot deceive Imam Hussain alayhi salam. We are deceiving our own selves. Isn't it right? The simplest description of iman ki kya hai? Ke jo shakhs 12 imamon ki walayat aur hukumat ka qail ho aur kisi bhi taghut aur zalim ki taraf hamdardi bhi na rakhe dil mein. Himayat to bahut dur ki baat hai. Yahan hamdardi paida hui, wahan jahannam mein usi ke hamra dhake reh jayenge. اسی کے ہمراہ جائیں گے. اللہ کے بھی اپنے اصول ہیں. Who are we to make Allah bend on his principles? اللہ کبھی اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کرتا. قرآن نے پہلے ہی اعلان کیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کبھی بھی اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے. ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دیتے رہے. بعض لوگ 70-70 سال کے ہو گئے مگر بلوغ فکری کے اعتبار سے نابالغ ہیں. روحانی رشت اور ترقی کے زاویے سے جب پرکھا جائے تو ابھی تک نابالغ بچوں کی طرح سے ہیں، کیونکہ بلوغ فکری نہیں پیدا ہوا، اہل بیت کی اقدار کو نہ سمجھ سکے، اسی لیے تو سودا کر رہے ہیں. اگر ان کی ویلیو کو سمجھ گئے ہوتے تو فخر محسوس کر رہے ہوتے، دوسروں کو انسپائر کر رہے ہوتے، نہ یہ کہ دوسروں کے پاس پہنچ کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے. اس کا مطلب ابھی ایمان خود ہی مستقر نہیں ہوا تھا قلب میں. لہذا ہم کسی تاغوت کی حمایت نہیں کر سکتے، اور اسی کیفیت نے کتنے خون کے آنسو رلائے ہیں اہل بیت کو، کتنے خون کے آنسو رلائے ہیں. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہمارے دوسرے امام، اور جودہ بنت الاشعث لعنت اللہ علیہا زہر دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہے میرے مولا کو. یہ پورا خانوادہ جو ہے یہ شجرہ خبیثہ ہے. اشعث ابن قیس مولا کے ساتھ بغض و عناد رکھنے والا منافق کوفے کا، اس کی بیٹی جودہ جو کہ امام حسین کی، امام حسن کی قاتل ہے، اس کا بیٹا محمد ابن الاشعث جو کہ امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے. پورا خانوادہ شجرہ خبیثہ، کیسے کیسے لوگ پائے جاتے ہیں. مگر عزیزان محترم، ان لوگوں کا ایجنڈا ایسے ہی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ان کے ساتھ سپورٹرز موجود تھے، لہٰذا ان کا ایجنڈا آگے بڑھ رہا تھا، اور اہل بیت کے ساتھ سپورٹرز نہیں تھے. امام حسن تو جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے. جنگ کرنے کی، آج تو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے نہیں نہیں امام حسین تو جنگ کی طرف مائل تھے، ہم تو مولا امام حسن کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ تو چونکہ سلو پسند تھے. تہمت لگا رہے ہیں آپ امام حسن پہ؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے قعود کریں. اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ ہمارے فقہا کہتے ہیں چاہے اشارہ اس بات کی طرف، چاہے وہ جنگ کریں چاہے وہ سلوک کریں. امام حسن کی سلوک کے اندر امام حسین بھی تو شریک تھے, اور اگر امام حسن بھی اس وقت تشریف فرما ہوتے تو اسی انداز سے منو ان اسی انداز سے شہادت پیش کرتے جس انداز سے امام حسین نے شہادت پیش کی, کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو یہ تہمت ہے اگر ہم ایک معصوم کو تفریق کر دیں دوسرے معصوم کے ساتھ. نہ وہ کوئی جنگ کی طرف مائل تھے, نہ ان میں سے کوئی سلو کی طرف مائل تھے, بلکہ سارے معصومین اللہ کی رضایت کی طرف مائل تھے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. جودہ بنت اشعث زہر دے رہی ہے, اب میرے مولا امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو تھال میں گر رہے ہیں. امام حسن زہر دغا سے شہید کیے گئے. جبریل پانی ڈال رہے تھے نا رسول کے زمانے میں ان شہزادوں کے لیے, دو پیراہن جنت سے اللہ نے روانہ کیے. اب پیراہن سفید رنگ کے تھے, امام حسن کو سبز رنگ پسند تھا, امام مظلوم سید الشہداء کو لال رنگ پسند تھا. اب جبرائیل سے پیغمبر نے کہا, جبرائیل نے پانی ڈالنا شروع کیا, کیا معجزہ ہے پیغمبر کا, ایک پیراہن سبز ہو گیا, دوسرا پیراہن لال ہو گیا. امام حسن کا پسندیدہ رنگ سبز تھا. چنانچہ میرے مولا کے کلیجے کے 70 ٹکڑے گر رہے ہیں. میرے مولا کیا کر رہے ہیں, اتنا شدید زہر ہے جو دیا گیا ہے اس ملعونہ کی طرف سے کہ میرے مولا کیا کر رہے ہیں. مگر میں اے امام مصطفیٰ آپ کے ہمراہ اس لحظے میں تمام اہل بیت موجود ہیں, سارے اہل بیت آپ کے قریب ہیں, مولا امام حسین قریب ہیں, شہزادی زینب قریب ہیں, شہزادی ام کلثوم بھی قریب ہیں, آپ کے خانوادے کے محترم تمام کے تمام محترم لوگ قریب ہے. مگر میرے مولا ارے امام حسین کے جب تنہائی, ان کا جب وقت شہادت آتا ہے تب حسین یکو تنہا کھڑے ہیں, یکو تنہا وہاں موجود ہے. اور یہی تو فرمایا تھا امام حسن نے اپنے آخری لمحات میں, امام حسین سے خود فرمایا تھا, لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ یعنی اے امام حسین, آپ کے دن کی طرح کسی کا کوئی دن نہیں ہے, کوئی دن نہیں ہے. یعنی جو کیفیت امام حسین کی رہی اس کیفیت میں تو کوئی بھی نہیں ہے. یقیناً میرے مولا امام حسن بہت زیادہ مظلوم ہے, کیونکہ عزادار واحد جنازہ ہے امام حسن مصطفیٰ کا جو گھر سے نکلا ہے, اور اب جو طاغوتوں کی طرف سے تیر بارانی شروع ہوئی امام حسن کے جنازے پہ تیر برسے, تو اب اہل بیت اس محترم جنازے کو واپس لے کے گھر میں آ گئے. یہ واحد جنازہ ہے, یقیناً امام حسن بہت مظلوم ہے, واحد جنازہ ہے جو کہ گھر سے نکلنے کے بعد واپس گھر میں لایا گیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ذریعہ پیغمبر قبر رسول کے پاس دفن کرنے کی تو اجازت نہیں ملی, لہذا اہل بیت نے امام مصطفیٰ کے جسد اطہر کو بقیع میں دفن کیا. مگر مولا ذرا کربلا میں تو آ کے دیکھیے, آپ کے بھیا امام حسین ان کا جنازہ بے گور کفن 3 دن تک کربلا کی زمین پہ پڑا رہا. اب جناب فضا نے آ کے کیا کہا تھا شہزادی زینب سے, کہ میں آپ کے لیے بڑی خبر لے کے آئی ہوں. شہزادی نے کہا, میرے لیے کوئی خبر بھائی کے قتل کے بعد بڑی نہیں رہی. اور جناب فضا کہتی ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ امام حسین کے جنازے کو گوروں کے سرو سے پامال کرے. فقام عشرت من الفوارض, اب 10 گھوڑوں کا آمادہ کیا جا رہا ہے, گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے, تمام شہداء کے جنازوں کو ان کے قبیلے والے ایک ایک کر کے لے گئے. مگر واحد جنازہ میرے مولا امام مظلوم کا جو زمین کربلا پہ پڑا رہا, کیونکہ آپ کا قبیلے والا کوئی موجود نہیں ہے جو امام کی حمایت کرے, 10 گھوڑوں کے ذریعے مولا کے جنازے کو پامال کیا جا رہا ہے. نہ جانے شہزادی زینب کے دل
پہ کیا گزری ہوگی. اور فقط یہی نہیں کیا گیا بلکہ مولا کے امامے جو رسول کا امامہ ہے مولا کے امامے کو چھین لیا گیا. ارے مولا کی انگشتر مبارک کو لوٹ لیا گیا, انگشتر مولا کے ازار بند کو لوٹ لیا گیا, مولا کی انگشتر مبارک انگلی کو کاٹا گیا, مولا کی پیراہن کو لوٹ لیا گیا. مولا کے مظالم ابھی ختم نہیں ہوئے, مولا کے مظالم تو جاری رہے, کربلا کے بعد بھی جاری رہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ ہے, شمر لعین تازیانہ لے کے آگے بڑھا, امام سجاد کو اذیت دینا شروع کی, کیونکہ وہ سر جو اس پہ مولا کا سر جس نیزے پہ ہے وہ زمین میں گر جاتا ہے. میرے مولا بیمار امام اپنے بابا سے دریافت کرتے ہیں, کٹے ہوئے سر سے آواز آتی ہے سکینہ کہیں گر گئے. کتنی محبت ہے امام مظلوم کو سکینہ سے. اب امام سجاد شہزادی زینب سے کہتے ہیں کہاں کہاں میری شہزادی نے کس کس انداز سے مدد کی ہے. چنانچہ شہزادی پشت ناکہ سے نیچے اتری. عزادارو میں نہیں جانتا شہزادی کیسے اتری, کیونکہ آپ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے نا. میری شہزادی منہ کے بل گری یا کیسے اتری میں نہیں جانتا. اترنے کے بعد اب صحرا کی طرف جاتی ہے سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی. صحرا کی طرف جاتی ہے سکینہ نظر نہیں آ رہی. اب دیکھا کہ ایک نقاب پوش بیوی ہے کہ جو بیٹھی ہے صحرا میں سکینہ کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آ رہی ہے. یقیناً میری شہزادی نے اتنی محبت کرنے والا کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا کربلا سے کوفہ و شام کے سفر میں. اب جو سوال کیا ان بی بی سے کہ آپ اپنا تعارف تو کرائے, ایک مرتبہ سیدہ کونین نے چہرے سے نقاب اٹھائے. ارے بیٹی زینب میں کیوں حسین کے یتیموں کے ساتھ محبت نہ کروں.